सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलक रूबरू प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन से हमारा मुकालमा।
और उर्दू मैंने पढ़ी भी नहीं थी बाकायदा, इस तरह बस वो जो निसाब का जो हिस्सा होती थी, इसके अलावा तो कोई खास मैंने उर्दू में काम किया नहीं था, ना मैंने डिग्री कोई ली थी। मगर मुझे शौक था अपने तौर पे फिक्शन वगैरह का, तो वो मैं पढ़ता रहता था और मैंने अफसाने भी लिखने शुरू किए थे। और 60s में जब मैं आया हूँ अमरीका, उस वक्त तक मैं बहरहाल रफ्तार तो कम हो गई थी लेकिन फिर भी लिखता रहता था। उसके बाद मैंने तकरीबन ही खत्म कर दिए लिखने अफसाने।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब फरियाद आज़र का कलाम इन्हीं की आवाज में।
दिल ने अच्छाई बुराई को बस इतना समझा, यानी अगर खुद को बुरा समझा तो अच्छा समझा, और हम समझने लगे मुजरिम है हम ही में कोई।
वाह।
हादसा ऐसा रचाया गया सोचा समझा, और अब समुंदर पे वो चलता है तो हैरत कैसी। उम्र भर उसने शराबों को ही दरिया समझा।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 231 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी करेंगे।
जैसे गालिब के दीवान का आखिरी हिस्सा सामने आता है, हम एक गालिब के नए अंदाज से वाकिफ होते हैं जो गालबन इस गज़ल में बखूबी पेश किया गया है। तो गालिब कुछ यूं शुरू करते हैं कि शबनम बगुले लाल न खालीज अदा है, दागे दिले बे दर्द नजर गाहे हया है।
आखिर में हाजरा मसरूर का अफसाना चराग की लौ सुनाएंगे खालिद हमीद।
और अच्छन बगैर कुछ जवाब दिए उठी और दिया सलाई की डिबिया लेकर दालान में रेंग गई। घर के सुनसान तारीकी में दिया सलाई के रगड़ने की आवाज गूंजी और स्याह ताक में रखे हुए चराग पर मध्यम सी लौ चमकने लगी। बोसीदा दालान के सुतून का साया छोटे से आंगन से गुजर कर सामने की दीवार तक चढ़ गया तो अच्छन ने दिया सलाई की डिबिया मुट्ठी में दबाकर अपना सर ताक के बराबर टेक दिया और पुतलियां फिराकर चराग की टिमटिमाती हुई लौ को देखने लगी।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-8789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-8789।
प्रोफेसर मोहम्मद उमर मेमन साहब एक बुजुर्ग मुहक्किक, मुतरजिम, तहकीक निगार और मुअल्लिम हैं। अमरीका में उम्र का बेशतर हिस्सा गुजारा और गुजार रहे हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में कोई 4 अर्शे तक इन्होंने अमरीकी तलबा को उर्दू जबान और किसी कदर अदब भी पढ़ाया, साथ ही साथ अपनी इल्मी और अदबी सरगर्मियां जारी रखी। अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी जबानों और अदब पर गहरी नज़र है। लड़कपन और जवानी अलीगढ़ में गुजारी, फिर कराची आ गए, सिंध के कई कॉलेजों में तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे और बिलाखिर अमरीका में क़याम किया। अदब के बारे में इनका मखसूस नज़रिया है। तराजिम के मसले पर भी इनकी राय बड़ी मुस्तहकम है। कई बरस पहले हमने इनसे ये इंटरव्यू किया था, आज نشر مقرر کے طور پر اس کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ پروفیسر محمد عمر میمن صاحب،
اور میں کراچی میں 1954 سے 1960 تک 61 تک میں وہاں پہ میں نے وہ ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر بی اے آنرس، پھر ایم اے کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں سندھ ایک کالج تھا حیدرآباد سندھ میں، فچل سرمست کالج، تو اس میں میں پڑھانے چلا گیا، اور 6 مہینے کے بعد پھر سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی دونوں میں مجھے جگہ مل گئی تھی، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں حیدرآباد میں ہی رہوں گا، تو میں کراچی سندھ یونیورسٹی میں چلا گیا، اور 64 تک میں وہاں پڑھاتا رہا، اور 64 میں پھر میں امریکہ آیا، اور اس کے بعد 70 سے میں یہاں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی آف وسکانسن، اور ابھی کوئی 2-3 سال پہلے میں نے کہا کہ اب ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ ویسے یہاں کوئی عمر تو ہوتی نہیں ہے ریٹائرمنٹ کی، آپ جب تک زندہ ہیں آپ اور ہوش آباد باقی ہیں آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن میں کچھ اپنا کام کرنا چاہتا تھا اور کوئی فائدہ تھا نہیں مزید، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو تھے وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کا تعلق اردو ادب سے ہو، تو اب جب ایسے طالب علم جن کو آپ کچھ دے سکیں وہ میسر نہ ہوں، تو پھر یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے میں بہرحال وہ بھی ایک تجربہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی دلچسپی تو ہے نہیں خاص طور پر آپ کے سبجیکٹ، وہ تو خانہ پوری کے لیے بی اے کی ریکوائرمنٹ کے لیے لیتے ہیں کچھ سبجیکٹس اپنے، اس میں کبھی اردو بھی آ گئی یا اردو ادب بھی آ گیا تو وہ بھی انگریزی میں پڑھا جاتا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں اگر کسی کو کچھ ہائر لیول پر دے نہیں سکتا تو فائدہ کیا میرے نوکری کرنے کا، اور تنخواہ ونخواہ کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا فرق تو نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہاں کا پینشن کا پلان بھی بڑا اچھا تھا جس میں مجھے جو تنخواہ ملتی تھی اس کا 65% تو بغیر کچھ کیے ہوئے اب مل جاتا ہے۔
اچھا، تو جب امریکہ آ گئے، بلکہ کراچی سے اگر میں بات شروع کروں، تو اردو ادب سے کب آپ نے رجوع کیا اور کن حالات میں کیا؟ کیا کوئی خاص آپ کا شغف تھا یا والد صاحب کی طرف سے کچھ؟
نہیں، والد صاحب تو عربی میں ہندی وغیرہ کو کچھ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پر دھیان نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے لحاظ سے تو کلاسی کی عربی کی بات کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، بلکہ انہیں تو شاید انہیں پسند بھی نہیں تھا کہ میں کچھ اپنی چھوٹی موٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، تو وہ انہیں پسند نہیں تھا، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھ سے کہ بھائی آپ اردو پڑھیے نہ پڑھیے، اور اردو میں نے پڑھی بھی نہیں تھی باقاعدہ اس طرح، بس وہ جو نصاب کا جو حصہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی خاص میں نے اردو میں کام کیا نہیں تھا، نہ میں نے ڈگری کوئی لی تھی، مگر مجھے شوق تھا اپنے طور پہ فکشن وغیرہ کا، تو وہ میں پڑھتا رہتا تھا، اور میں نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے تھے، اور 60s میں جب میں آیا ہوں امریکہ، اس وقت تک میں بہرحال رفتار تو کم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی لکھتا رہتا تھا، اس کے بعد میں نے تقریباً ہی ختم کر دیے لکھنے افسانے، تو یہ جو ہے معاملہ اس میں کسی کا دباؤ شامل نہیں تھا، بلکہ ایک اپنی افتاد طبع جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے۔
تو میم صاحب، آپ نے مطلب یعنی جو اردو ادب سے متعلقہ جو بیشتر اصناف ہیں، مطلب آپ افسانے بھی لکھے اور بے تحاشا تراجم کیے، پھر درس و تدریس سے آپ منسلک رہے تقریباً 3 عشرے تک، آپ 70 کی دہائی میں آئے اور اس کے بعد یہاں پہ رہے، تو یہ جو آپ کی ہمہ جہت ادبی سرگرمیاں تھیں، تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر آپ کسی ایک کے ہو رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا؟
بھائی یہ خیال تو اس شخص کو آئے جس کے سامنے کوئی خاص مقصد ہو، میرے سامنے کبھی کوئی مقصد تھا نہیں، میں تو کبھی بالکل آزاد رہنا چاہتا تھا، میری طبیعت میں جو ہے وہ اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کسی ایک ہی طرف لگا دے، مجھے بہت ساری چیزوں سے دلچسپی ہے، اسی لیے میں اسپیشلائزیشن سے بھاگتا ہوں دور، اور میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اگر ماہر ہوں تو کس چیز کا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، لیکن تھوڑا بہت میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اور بس اسی میں میں مست ہوں. تو یہ جو ہے طبیعت ہے آدمی کی، اور کیا. تو یعنی اگر مجھے کوئی پیشن ہوتا کہ صاحب میں فزیسسٹ بن جاؤں تو پھر بات دوسری تھی، لیکن مجھے کبھی ایسا جوش کسی ایک چیز کے بارے میں تو چڑھا نہیں ہے. تو بیک وقت میں بہت ساری، مطلب جب میں عربی پڑھ رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں تو میں فکشن دنیا بھر کا پڑھتا تھا اس زمانے میں، انگریزی میں. اور اس کے بعد جب میں امریکہ آیا تو یہاں میں کام کر رہا تھا ابن تیمیہ پر، پی ایچ ڈی میں نے ابن تیمیہ پہ کی. وہ بڑا بالکل ہی مختلف قسم کی دنیا ہے. اس زمانے میں بہرحال مجھے کوئی وقت نہیں ملتا تھا کسی اور چیز کا، لیکن یہ کہ جیسے ہی میں نے پی ایچ ڈی ختم کی میں پھر واپس اپنے وہی پرانی عادتیں جو تھیں ان کی طرف لوٹ گیا اور فکشن پڑھنا شروع کر دیا، اور جب بھی وقت مل جاتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی نصب العین ہوتا تو پھر میں اسی کی طرف لگا رہتا اور کسی اور چیز میں پڑھنا پڑ جاتا تو اس سے کوفت ہوتی کہ بھائی وقت ضائع ہو رہا ہے. خیر وقت تو اب بھی ضائع ہوتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں لگتا ہے جن سے مجھے دلچسپی ہے.
میں نے سوال یہ اس لیے کیا تھا کہ جو اگر کام زندگی کی ابتدا کسی تخلیقی کام سے ہو، مثلا جیسے افسانہ لکھنا ہے، تو بعض اوقات بعض کہانیاں بعض افسانے جو ہیں وہ مجبور کرتے ہیں لکھنے والے کو کہ مجھے لکھو. تو یہ واردات آپ پر بھی گزرتی ہوگی.
نہیں، یہ ہے کہ افسانے مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں انہیں لکھوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے بڑے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا ہے جس طرح ہمارے بیشتر لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ایک دو آدمیوں کو چھوڑ کے جن کی واقعی میں بڑی قدر کرتا ہوں، ان میں سے سر فہرست نیر مسعود صاحب ہیں، میں ویسے کبھی نہیں لکھ سکوں گا. وہ ورلڈ کلاس رائٹر ہیں، یعنی مجھے بالکل تحمل نہیں ان کو دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کے سامنے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ کسی سے کم تر نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں جتنے لوگوں کو پڑھوایا ہے سب دیوانے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ نہ پاکستانی ہیں نہ ہندوستانی ہیں، وہ تو غیر ملکی ہیں. اور جب ان کی ایک کتاب یعنی مختلف کہانیوں کے ترجمہ کر کے میں نے یہاں امریکہ سے چھپا تھا نیو یارک سے، تو اس کے بعد میں فنش میں بھی ترجمہ ہوا، فرانسیسی میں بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اسپینش میں پچھلے سال وہ چھپا ترجمہ. اور کمال کی بات یہ کہ ابھی میرے پاس جو ہے ایڈیٹر اس کی پینگوئن کی اس کا ای میل آیا ہے، میں نے اس کو ابھی ان کے کچھ ترجمے بھیجے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی ہے. تو یہ ہوئی بات. اب میں اگر اس طرح نہیں لکھ سکتا تو مجھے پھر یہ ٹٹ پنجیوں کی صف میں کھڑے ہونے میں تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ صبح کھڑے ہو کے آئینے میں شکل تو اپنی دکھائی دیتی ہے، کسی اور کی تو نہیں دکھائی دیتی. اب آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں وہ اس کی بھی حیثیت اسی وقت ہے جب میں دوسروں کے ساتھ ہوں اور آپ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہوں، لیکن جب میں اپنے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اور اس میں جس ریاضت کی ضرورت ہے اچھا لکھنے کے لیے، اس کی مجھ میں نہ شاید ہمت ہے اور نہ طبیعتاً میں جو ہے اس میں لگ سکتا ہوں. تو وجہ ساری یہ ہے کہ اس وجہ سے میں نے بہت زمانہ ہوا افسانے لکھنا چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت کی کمی ہے، تو بالکل ہوگی، مجھے اس میں کوئی بری بات تو نہیں. میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہوتی، تو میں بھی ان میں سے ہوں.
تو پھر تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی کہانی لکھی ہوگی اور لکھ کے دوبارہ پڑھی ہوگی اور مزہ نہیں آیا ہوگا اس کو آپ نے صرف
نظر. نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایک کہانی میں نے مجھے بہت پسند ہے اپنی، جو میں نے چھپوائی نہیں ہے ابھی تک.
اچھا.
وہ 90 میں میں نے لکھی تھی، اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ جو ایک ذاتی سی چیز بن گئی ہے. وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں تو اسے اپنی پراپرٹی سمجھتا ہوں.
اچھا اچھا.
تو مجھے کوئی شوق نہیں اسے چھپوانے کا. بات دراصل یہ نہیں تھی, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا اس وقت مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں تھا, یعنی بہت پڑھا تو میں نے کافی تھا, لیکن جو ایک نظر ہوتی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی مجھ میں. اور جب یہ پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا جو ہے ذمہ داری کا کام ہے لکھنا. ٹھیک ہے, پیشن ہوتا ہے آدمی کا, جوش خروش سب کچھ ہے, یوسا کہتا ہے ووکیشن ہوتا ہے کہ جو آپ کو مجبور کراتا ہے, آپ بغیر لکھے نہیں رہ سکتے, وہ سب کچھ ہے. لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے میری جو ہے یوں سمجھیے کہ اردو افسانے کے اوپر جو ہے کوئی بہت اچھی رائے نہیں ہے. یعنی اکا دکا لوگ ہیں, اکا دکا کہانیاں ہیں جو واقعی لگتا ہے کہ باقی رہ جائیں گی, لیکن زیادہ تر جو لکھا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 25 سال بھی زندہ رہ جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ایسے میں کیا لکھے جب اسے خود پتا ہے کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ 20 سال میں فنا ہو جائے گا. 20 سال تو بہت ہیں, اور ایسی کوئی چیز وہ لکھنی جو لکھنا چاہے جس کی وہ قدر و قیمت رہے بعد میں, وہ کام بڑی سنجیدگی سے کرنے کا ہوتا ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں, میں یہی ہے. اور
اچھا, بطور مترجم آپ نے ہر دو زبانوں میں, مطلب اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ کیے ہیں اور انگریزی سے اردو میں بھی کیے ہیں, تو انگریزی ادب کو اردو میں ڈھالنا زیادہ آپ کو آسان لگا یا اردو کو انگریزی کا جامہ پہنانا زیادہ سہل لگا آپ کو؟
بھائی آپ ایک بات کا جواب مجھے دیں. جی آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں,
جی میں
سوال کرتا ہوں, یہ کیوں ضروری ہے جاننا
کس چیز کا
اور اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے آدمی کو؟ یعنی اس کی کوئی حیثیت ہے سوال کی کہ بھائی کس زبان سے کس زبان ترجمہ کرنا آسان ہے؟
میں عرض کرتا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک زبان تو آپ کی مادری زبان ہے جو اردو ہے, ٹھیک ہے نا, انگریزی آپ نے سیکھی ہے, اس کا اکتساب کیا آپ نے, تو اب ظاہر ہے کہ انگریزی زبان آپ نے سیکھی تو اس میں آپ کو کتنی سہولت رہتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی سیکھی اور اس کے بعد اظہار کے لیے ان کو اردو کے مقابلے میں انگریزی زیادہ آسان لگی جس میں وہ اپنا اظہار کر سکتے تھے. تو چونکہ آپ نے اردو ادب کا بھی مطالعہ کیا, انگریزی کا بھی مطالعہ کیا, پھر دونوں زبانوں کے کچھ چیزوں کو آپ نے منتقل کیا, تو یقیناً یہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ اس میں آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا اس میں آپ کو کم اچھا لگ رہا ہے, کچھ ایسی کیفیت تو ہوتی ہوگی نا؟
نہیں, یہ دیکھیے, اصل میں یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک سوال نہیں ہے, اس کے بہت سارے گوشے ہیں اور شاخسانے ہیں جن کو بھی ملحوظ رکھنا پڑتا ہے.
جی,
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال زبان کا اتنا نہیں ہے جتنا لکھنے والے کی اور ترجمہ کرنے والے کی اپنی لسانی صلاحیت کا ہے.
بالکل.
اب سوال یہ ہے کہ میں ایک جملہ منٹو کا اگر فرض کیجئے مجھے دقت پیش آ رہی ہے اور حامد جلال جو ہیں اسے آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں, تو اب اس میں انگریزی کا تو کوئی قصور نہیں ہے.
بالکل.
تو یہ تو بڑا معاملہ جو ہے گول مول ہے کہ آپ کسی زبان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو چیزیں ہیں, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تین مختلف لوگوں کا, تو آپ کا تینوں قسم تجربے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلا بہت سے جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے ترجمہ, بہت سے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے ترجمہ. نہیں, مثلا یہ ہے کہ اگر آپ لیں جانرا, اس میں مزاح ہے اور شاعری ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں آدمی کو کبھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے, اور کم سے کم جو ہے ایک کلچرل زون کے آدمی کو دوسرے کلچرل زون کے مزاح کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اب میں یہاں 50 سال سے ہوں امریکہ میں, میں ان کے کامیڈی شوز اگر کبھی کوئی نظر آ جائے ٹی وی پہ تو میرے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس چیز پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ. آپ سمجھے نا, اس کا جو تعلق ہے اس کا, یعنی زبان تو اپنی جگہ ہے لیکن زبان سے بھی آگے بہت سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں زبان کے استعمال سے, اور وہ آپ کے جو ثقافتی جو آپ کی پروفائل ہے یا شخصیت ہے اس کا حصہ تو ہوتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ڈکشنری آپ لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی سمجھ میں وہ جو لفظ استعمال کیے ہیں اگر ان کے معنی نہیں معلوم اور معلوم ہو گئے تو آپ بھی ہنسنے لگیں گے, یہ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ اردو کی غزل کو لے لیجیے, فارسی کی غزل کو, اردو کی غزل فارسی کی غزل سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو وہ اس کو اگر آپ لے لیں, اس کا ترجمہ آپ انگریزی میں کیجئے تو بات ہی نہیں بنے گی. بات اس لیے نہیں بنے گی کہ ان کے تصور میں ہی نہیں ہے وہ چیز جن چیز کو ہم جس سے ہم شاعری سمجھتے ہیں اپنے یہاں. ان کے یہاں تو وہ ایک عجیب یوٹیلیٹیرین سی چیز ہے کہ اگر نظم ہے تو اس کا ایک شروع بھی ہوگا اور ایک ختم بھی ہوگا, اور اگر اسے کسی چیز پر غیر مختتم رکھنا ہے تو یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ خاتمہ ہے اس کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں, یہ جو ہے تو دو لائنیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سب کچھ کہنا ہے, اور اگلی دو لائنوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے جو گزر چکا ہے اس سے. تو تسلسل کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے ان کے شعری ذوق کے قریب لائیں گے؟ تو ہمیشہ آپ کو بہت ہی کریٹیولی جو ہے بہت ہی کریٹیو میوٹیلیشن کرنی پڑے گی تاکہ کسی طرح کچھ خوشبو سی پہنچ جائے اس چیز کی جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں. وہ چیز تو کبھی نہیں پہنچے گی. پھر ہم سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارے سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے تو ہمیں خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے, پہلے انگریزی ٹھیک سے سیکھیں, اس کے بعد کہ اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھیں, اس طرح ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی جن کو غزل مغرب کے لوگوں کو غزل سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ بھی پاپڑ دے لیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کام کر دوں گا اور وہ جو ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا, یہ تو غلط بات ہے.
روبرو ابھی آپ پروفیسر محمد عمر میمن صاحب سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے جسے ہم نے کئی برس قبل ریکارڈ کیا تھا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور لیجیے پیش ہے جناب فریاد آذر کا کلام. فریاد آذر صاحب جدید دور کے شاعر ہیں اور اسی لیے سوشل میڈیا پر بھی خاصے فعال ہیں. جناب فریاد آذر,
تو صاحب مسئلہ عرض ہے.
جی.
دل نے اچھائی برائی کو بس اتنا سمجھا, یعنی اگر خود کو برا سمجھا تو اچھا سمجھا, اور ہم سمجھنے لگے مجرم ہے ہم ہی میں کوئی.
واہ.
حادثہ ایسا رچایا گیا سوچا سمجھا.
واہ واہ.
اور اب سمندر پہ وہ چلتا ہے تو حیرت کیسی, عمر بھر اس نے سرابوں کو ہی دریا سمجھا.
واہ.
اور مجھ کو سیلاب نے سمجھایا زمین پیاسی تھی, زلزلہ آیا تو میں نے تیرا غصہ سمجھا.
واہ واہ.
اور قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے مگر, قصہ درد سنا سب نے میرا سچ ہے مگر, یہ بھی سچ ہے کہ سبھی نے اسے قصہ سمجھا.
واہ.
اور مات دی میں نے جو شیطان کو بھی عیاری میں, پھر مجھے سارے زمانے نے فرشتہ سمجھا.
واہ واہ.
اور یہ صاحب یہ شعر دیکھی آ گیا میری درد بھری تکلیف, کہ عمر بھر خامہ تنقید نے مانا مردہ, بعد از مرگ مجھے اس نے بھی زندہ سمجھا.
واہ.
اور جب میرے خواب مقتے کا شعر ہے, کہ جب میرے خواب حقیقت میں نہ بدلے آذر, میں نے دنیا کی حقیقت کو بھی سپنا سمجھا.
واہ.
ایک دوسری غزل کے چند اشعار ہیں.
جی شاید.
حصہ درد وراثت سے زیادہ ہی ملا, اور غم زمانے کا ذرا سا ہی خریدا تھا مگر.
واہ.
مال مجھ کو میری قیمت سے زیادہ ہی ملا, اور ہم جسے یوں ہی صدا چھوڑ دیا کرتے تھے آشیا, اس نے عبارت سے زیادہ ہی ملا.
واہ.
اور مقتے کا شعر ہے, کہ میں حقیقت کا پرستار ہوں لیکن آزر, خواب آنکھوں کو حقیقت سے زیادہ ہی ملا.
واہ.
یہ مرزا غالب کی زمین میں ہے, اس نے کب کرب کے صحرا میں بسایا ہے مجھے، دھوپ خود ساختہ دیوار کا سایہ ہے مجھے، اور پہلے مٹی کو ہواؤں کے کرم پر چھوڑا اور پھر آگ کے دریا میں گرایا ہے مجھے.
واہ.
مجھ کو بفرے ہوئے دریاؤں کی لہروں میں نہ ڈھونڈ، مجھ کو بفرے ہوئے دریاؤں کی لہروں میں نہ ڈھونڈ، مجھ سے ٹھہرے ہوئے پانی نے چرایا ہے مجھے.
واہ واہ.
اور کیوں میری روح ہوئی جاتی ہے چھلنی چھلنی، کیوں میری روح ہوئی جاتی ہے چھلنی چھلنی، کس لیے کرب فلسطین بنایا ہے مجھے. اور بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم، بارہا بہکے میرے کردہ ثوابوں کے قدم، بارہا میرے گناہوں نے بچایا ہے مجھے. اور مکے کا شعر ہے، پھر ہواؤں پہ وہی نقشے صدا ہے آزر، پھر ہواؤں پہ وہی نقشے صدا ہے آزر، پھر سرابوں کے سمندر نے بلایا ہے مجھے. اور دو چار متفرق اشعار
جی
چاہتا ہوں.
جی شاہ.
لے ہی آئی کھینچ کر آدم کو شہروں کی کشش، آخر کب تک کوئی صحرا سمندر دیکھتا. ایک مطلب ہے کہ سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، یہ کون چھپ گیا صحراؤں میں بلا کے مجھے. سراغ بھی نہ ملے اجنبی صدا کے مجھے، یہ کون چھپ گیا صحراؤں میں بلا کے مجھے. میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، وہ شخص رونے لگا خود ہسا ہسا کے مجھے.
واو.
میں اس کی باتوں میں غم اپنا بھول جاتا مگر، وہ شخص رونے لگا خود ہسا ہسا کے مجھے. اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، مجھے یہ خوف کہ روئے گا آزما کے مجھے.
واو.
اسے یقین کہ میں جان دے نہ پاؤں گا، اسے خوف کہ روئے گا آزما کے مجھے. اور وہ شعر جو آپ کو پسند تھا کہ چلے تو فاصلہ طے ہو نہ پایا لمحوں کا، چلے تو فاصلہ طے ہو نہ پایا لمحوں کا، وہ رکے تو پاؤں سے آگے نکل گئی صدیاں.
کلام شاعر با زبان شاعر جناب فریاد آذر اپنا کلام پیش کر رہے تھے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 231 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے ہیں.
جیسے غالب کے دیوان کا آخری حصہ سامنے آتا ہے، ہم ایک غالب کے نئے انداز سے واقف ہوتے ہیں جو غالباً اس غزل میں بخوبی پیش کیا گیا ہے. تو غالب کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ شبنم بگلے لال نہ خالی ز ادا ہے، داغ دل بے درد نظر گاہے حیا ہے. دا ڈیو آن دا ٹیولپ فلاور از ناٹ دیئر وداؤٹ سگنیفیکینس، دا اسکار آف دا ہارٹ دیٹ گیوز نو پین اور شیمفل سائٹ. بتانے کا مقصد یہ کہ ٹیولپ جو ہے اس میں اندر ڈارک جو اس میں دھبے ہوتے ہیں اس سے مراد ہے. اٹ ڈز ناٹ انڈیکیٹ پین بٹ امبیرسمنٹ، کہتے ہیں وہ جو داغ ہیں وہ درد کے نشان نہیں ہیں بلکہ شرم کا نشان ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں جو شبنم جو ہے وہ جب گلے لالا پہ پڑی تو وہ اس کا جس طرح سے پسینہ آتا ہے ماتھے پہ ہمارے جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں، کہنے وہ اس کی نشانی ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی درد ہے. اب دیکھیے کیا خوبی سے انہوں نے گلے لالا کے جو دھبے تھے اور جو شبنم ہے گلے لالا پہ اس سے انہوں نے کہتے ہیں کہ داغ دل بے درد، وہ داغ دل دا اسکار آف دا ہارٹ جس میں درد نہ ہو وہ قابل شرم ہے. پھر کہتے ہیں کہ دل خون شدائے کشمکش حسرت دیدار، آئیں نہ بدستے بتے بد مستے ہنا ہے دا ہارٹ بلیڈنگ ود دا اسٹرگل آف لانگنگ ٹو سی ہر از لائک اے مرر ان دا ہناڈ ہینڈس آف دا انٹاکسیکیٹنگ آئیڈل. بہت مشکل ترکیب استعمال کی غالب نے. پہلے تو کہتے میرا دل جو ہے وہ خون بخون ہو چکا ہے. کس چیز میں؟ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میرا دل جو ہے وہ خون ہو چکا ہے. اور محبوب کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ میں ایک آئینہ لیے ہوئے ہے جس کی عکس سے وہ آئینہ جو ہے وہ خود ایک لال رنگ اس نے اختیار کر لیا ہے. اب دیکھیے یہ دل کا خون ہونا اور آئینے کا لال ہونا, یہ اس میں ذرا مناسبت ملاحظہ کیجیے. وہ جو آئینہ ہے وہ خود اس کا عکس کی وجہ سے, اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے اس میں ایک ایسی گلو پیدا ہو گئی ہے. لیکن اس معنی شعر کے یہ کہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو اتنی فرسٹریشن ہے کہ آئینے کی قسمت دیکھو کہ تمہاری جھلک اس میں آ رہی ہے اور میری قسمت دیکھو کہ تمہاری ایک جھلک دکھائی نہیں دے رہی. اس کے بعد انہوں نے جب ذکر کیا ہے مہندی والے ہاتھ, ہینارڈ ہینڈس, وہاں پہ بھی کچھ لال رنگ کا ذکر ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کئی ترکیبوں کو ایک ساتھ ملا کے ایک بہت عجیب و غریب شعر پیش کیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی گہرائی ہے یا گہرائی ہے, لیکن بہرحال لفاظی ضرور ہے. کہتے ہیں شعلے سے نہ ہوتی ہوس شعلہ نے جو کی, جی کس قدر افسردگی یہ دل پہ جلا ہے. کہتے ہیں دا فلیم کوڈ ناٹ ڈو وٹ دا ڈیزائر ٹو برن ڈڈ, ہاؤ بیڈلی ہیز مائی ہارٹ بین برن ایٹ دا سیڈنیس آف مائی ہارٹ. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش تھی کہ میں جل جاؤں تمہاری عشق میں, وہ نہ ہو سکا. لیکن جو دل کا درد تھا اس خواہش کے لیے وہ اتنا زخیم تھا کہ اس نے مجھے جلا دیا. تو تمہاری خواہش میں جلنے کی تو خواہش پوری نہ ہوئی, لیکن اس خواہش کی جو تندی تھی اس نے مجھے جلا کے رکھ دیا. لو کڈ ناٹ برن می بٹ دا فور سیکنڈ ڈیزائر ٹو برن مائی سیلف میڈ می برن ٹو ڈیتھ ان سائڈ. خلاصہ یہ ہے کہ میری خواہش وہ نہ کر وہ اس نے وہ کر کے دکھایا جو میرا عشق نہ کر سکا. پھر کہتے ہیں تمثال میں تیری وہ شوخی کے بسط ذوق, آئین اب انداز گلا گوش کشا ہے. سچ از دا پلے فلنیس آف یور امیج دیٹ ود اے ہنڈریڈ لانگنگس دا مرر لائک دا روز ہیز فلنگ اوپن اٹس آرم ٹو امبریس یو. کہتے ہیں کہ تم نے آئینہ دیکھا, تم نے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پھول نے تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے اپنی باہیں کھول دی ہوں. ایک گلاب. اب دیکھیے انہوں نے بات یہ کی ہے کہ وہ محبوب کی شکل جو ہے وہ آئینے میں دکھائی دے رہی ہے, اور آئینہ جو ہے وہ اس قابو میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے محبوب کو اپنے آغوش میں لے لے. آئینہ جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے مثال دی ہے دل کی, اور بات یہ ہے کہ اس کو دل پہ جو تمہارا عکس ہے جب وہ پڑتا ہے تو ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کس طرح اپنے باہوں میں سمو لوں. یہ بات غالب نے شعر میں کی ہے. پھر کہتے ہیں قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ, اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے. The ring dove از لائک اے فسٹ فل آف ڈسٹ اینڈ دا نائٹنگیل اے کھیج آف کلر ایکسیپٹ فار پلینٹ وٹ از اے مارک آف دا افلکٹڈ ہارٹ. اب دیکھیے قمری جو ہے اس کا رنگ جو ہے جس طرح ملاحظہ کیا آپ نے خاکی رنگ ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ایک مٹھی بھری خاک سے مناسبت دی گئی ہے. اس کا سائز بھی دیکھ لیں آپ, قمری کا ایک ہاتھ میں آ سکتی ہے, اور ایک سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ میں مٹھی بھر کے خاک جو ہے وہ قمری کے برابر ہوتی ہے. اچھا, اس نے بلبل کو کیج آف کلرز یا قفس رنگ کہا ہے, چونکہ اس وہ بلبل جو ہے وہ پھولوں سے بہت مرغوب ہو جاتی ہے, تو اس طرح اس میں وہ رنگ جو ہے وہ طبیعت سے مراد ہے یہاں پر, یہ وہ کلر نہیں ہے. اچھا, اب یہ اس کا کیا ثبوت کہ دونوں عاشق ہیں؟ ایک طرف تو بلبل جو ہے وہ اپنی صدا میں لیمنٹ کرتی ہے, اور دوسری طرف جو قمری ہے وہ چاند کی طرف دیکھ کے اپنی لیمنٹ کرتی ہے یا سدا اپنی شکایت کرتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے دو چیزوں کو ملایا ہے یہاں پر. تو پہلی بات یہ کہ قمری کف سے خاکستر وہ بلبل قفص رنگ. اب دیکھیے انہوں نے بات وہ کہاں لے کے آئے. کہتے ہیں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی لیمنٹ اور اپنی صدائیں اپنی آہیں جو ہیں وہ لوگ اپنے محبوب تک پہنچائیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہے وہ قمری ہو یا بلبل ہو یا ہم ہوں, ہم سب کی ادائیں مختلف ہیں, اسٹائل ڈفرینٹ ہے, طریقہ ڈفرینٹ ہے. جو قمری ہے وہ ایک مٹھی بھر کے برابر ہو جاتی ہے. جو نائٹنگیل ہے وہ ایک کلرفل پھولوں کی طرف رغب ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہ اپنے جگر کو جلا کر ان کی پیروی کریں. پھر کہتے ہیں کہ خونے تیری افسردہ کیا وحشت دل کو, معشوق بے حوصلگی طرف بلا ہے. بڑا مختلف خیال پیش کیا غالب نے. کہتے ہیں محبوب جو ہے وہ بہت راغب نہیں ہے یا اس میں کوئی ادائیں نہیں ہیں, بہت ہی کولڈ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے محبوب کا. تو کہتے ہیں بھائی تمہارا تو مقصد یہ ہوتا ہے محبوب کا کہ ہمارا دل توڑو, ہمیں پریشان کرو, ہمیں فردہ کرو, لیکن تمہاری جو بیگانگی ہے یہ اس نے ہمارا دل جو ہے وہ تمہاری طرف سے توڑ کے الگ کر دیا ہے. اب یہاں انہوں نے بات وہ کی ہے کہ جو ایک بہت ہی منفرد انداز ہے اور اس کا تعلق شاید وہ مرد اور عورت کے اس تعلق سے بھی ہے کہ عاشق کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو معشوق ہے اس کا دل توڑے, اس کا دل چرائے, ادائیں دکھائے. لیکن یہ جو فریجڈنیس ہے یا جو خنکی ہے تمہاری, اس نے ہمارا دل واقعی توڑ دیا ہے. کہتے ہیں مجبوری و وعدہ گرفتاری الفت, دستے تہ سنگ آمد و پیمانے وفا ہے. کہتے ہیں کمپلڈ بائی دا آبلیگیشن آف کلیم ٹو اسٹے اریسٹڈ ان لو, دا کمپیکٹ آف فیڈیلٹی از لائک اے ہینڈ کاٹ ان اے ہیوی اسٹون. اب میں جو ہوں وہ پھنس چکا ہوں اس چنگل میں, کیونکہ میں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وفاداری کروں گا. ایک ہاتھ جو پتھر کے نیچے آ جاتا ہے جو نکل نہیں سکتا, اب نہ آپ وہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں نہ وہاں رہ سکتے ہیں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس پتھر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال لیں, اس لیے کہ وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا اس کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آخر میں کہتے ہی ہیں کہ جو بھی حالات ہیں اسی میں گزار کرنا ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. پھر کہتے ہیں معلوم ہوا حال شہیدان نے گزشتہ, تیغ ستم آئی نہ تصویر نما ہے. وی کیم ٹو نو اباؤٹ دا کنڈیشن آف دا مارٹرز آف دا پاسٹ فرام یور سورڈ آف کرولٹی ریفلیکٹنگ امیجز لائک اے مرر آن دا سورڈ. کچھ اس کا تشریح یوں ہوتی ہے, کچھ انگریزی میں تشریح کر دوں میں. کہتے ہیں آن دا سورڈ آف دا بلوڈ آر ریفلیکٹڈ امیجز آف دا پاسٹ. محبوب کی تلوار پہ بہت سے نقش ہیں اس کے ماضی کے, جو جن کو انہوں نے قتل کیا انہوں نے, یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے لوگوں پہ اپنا ظلم عطا کرتے ہیں. وی نو ہاؤ دا لورز بفور ڈائڈ, ان کی وہ تصویریں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ کس کس انداز سے انہوں نے اور لوگوں پہ ظلم کیے ہوں گے. اب دیکھیے تلوار ہے, اس پہ کچھ شکلیں ہیں ان لوگوں کی جو محبوب کی نظر ہو گئے, لیکن ان کو دیکھ کے اندازہ ہوا محبوب کی اس خوبی کا, کس کس طرح سے لوگوں کو وہ قتل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے پرتب خورشید جہاں تاب ادھر بھی, سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے. واہ واہ کیا خوب شعر ہے. کہتے ہیں او دا برائٹنیس آف دا ورلڈ الومینیٹنگ سن ٹرن ٹورڈس اس آلسو لائک اے شیڈو اسٹیج ٹائمز ہیو بیفالن اس. اب ذرا غور کریں, جب روشنی جب پہنچتی ہے خود سورج کی ہم تک تو اس میں سائے بھی بنتے ہیں. اب سورج سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سائے جو ہیں ان کو الومینیٹ کر دو, اور اس سے انہوں نے مراد لیے زندگی کی اس تاریکی پہ جو ہم پہ سوار ہے, کہ کس طرح سے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. خطاب خدا سے ہے بہت ادب کے ساتھ کہ ہمارے غم کو دور کر دو جو بالکل تمہارے قابو میں ہے. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، نہ کرد گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان نا کرد گناہوں کی سزا ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو گناہ کیے ان کی سزا مل رہی ہے ہم کو، لیکن وہ گناہ جو ہم نہ کر سکے ان کو بھی تو کاؤنٹ کریں آپ. تو شاید ان دونوں میں اگر کوئی موازنہ ہو سکتا ہے، کچھ جسے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں آپ کہ ہم کتنے گناہ کر سکتے تھے جو نہیں کیے ہم نے یا کر نہ سکے، تو ان کو آپ ان گناہوں کے شامل میں دیکھ لیں جو گناہ ہم کر چکے ہیں. پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. ڈونٹ بی ڈس ہارٹن ایٹ دا اوبلیویسنیس آف دا ورلڈ غالب، اف نو ون از یورس سو مائی ڈیئر نو دیٹ دیر از گاڈ. میرے خیال میں سب سے آسان صاف شعر یہی ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ آپ ملتے ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں ڈو ناٹ بی ڈس ہارٹن ایٹ دا اوبلیویسنیس آف دا ورلڈ، خدا تو پھر بھی ہے جو آپ کی طرف ہمیشہ مائل اور راغب رہے گا. تو یہ تو تھی غالب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ غزل کہوں گا اس کو میں، لیکن کچھ تراکیب اس میں انہوں نے جو غالب نے پیش کی ہیں وہ اتنی مشکل ہیں. ایک طرف تو وہ ذکر کرتے ہیں قمری کا، بلبل کا، اپنے دل کا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جس تیری خواہش میں مر جانے کی تو مر نہ سکا میں، لیکن اس خواہش پہ ضرور مر گیا میں کہ میں نے وہ خواہش کی. اب دیکھیے کتنی انہوں نے مشکل بات کر دی. اور پھر ذکر کرتے ہیں اس آئینے کا جو تمہاری شکل سے دیکھ کے وہ لال ہو گیا، اس طرح سے اس طرح میرا دل جو ہے وہ خون خون ہے.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 231 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں ایک افسانہ. حاجرہ مسرور کے افسانے چراغ کی لو ایک غریب گھرانے کی داستان ہے. ساری کہانی باپ اور بیٹی کے درمیان گھومتی ہے. اسے خالد حمید سنا رہے ہیں.
شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز آہستہ آہستہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی. اس نے نظریں پھرا پھرا کر لکھوری اینٹوں سے بنی ہوئی بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا جو اندھیرے میں ڈوب کر بھیانک ہوتی چلی جا رہی تھیں، جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہوں. اندھیرا اور تنہائی. اس کا جی الٹنے لگا تو کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی. اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام پر سے آ کر جانے کہاں چلتا بنا تھا. نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگے، لیکن آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا، اس سے رویا بھی نہ گیا. اس نے دوبارہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. جب کچھ نظر نہ پڑا تو مری ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ میں ہوں اچھن. یہ اس کے باپ کی آواز تھی. کہاں تھے ابا؟ میرا دل اکیلے میں گھبرا رہا تھا. اس نے شکایت کی تو جیسے اس کے حلق میں آنسوؤں کا ذخیرہ دوبارہ پھنس گیا اور آنکھیں تپنے لگیں. ذرا کام سے گیا تھا، چراغ نہیں جلایا. باپ نے چارپائی کے پائے سے ٹھوکر کھائی تو جھلا کر پوچھا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا. دیا سلائی نہیں تھی.
یہ لو دیا سلائی.
باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا وحشت زدہ نظر آیا. الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی، ہونٹوں پر اوندھی ہوئی مونچھیں، لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی اور روبلی ہوئی آنکھیں تیلی جل کر ایک ننی سی سرخ کمان کی طرح خم کھا گئی اور چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں پھیل گیا. وہ کھانستی ہوئی پٹی پر زور دے کر اٹھ بیٹھی. بیڑی کے دھوئیں سے اس کا جی متلا رہا تھا.
کیسا جی ہے اچھن؟
باپ نے بیڑی کا ایک طویل کش لیا تو ہلکی سی سرخ روشنی میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں چمک گئیں.
بیڑی نہ پیو ابا، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے.
اور وہ اپنے بخار سے بھاری سر کو کندھوں پر جھکا جھکا کر بیزاری سے کھانسنے لگی. باپ کو غصہ آ گیا. کتنی دیر بعد اس نے بیڑی سلگائی تھی. جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا وہ تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں پیتا. مارے طلب کے جمائیوں پر جمائیاں آتی لیکن اپنا جی مارتا. اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو.
تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، کچھ دماغ چل گیا ہے تیرا،
باپ نے تیز آواز میں کہا. اور اچھن بغیر کچھ جواب دیے اٹھی اور دیا سلائی کی ڈبیا لے کر دالان میں رینگ گئی. گھر کے سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی اور سیاہ تاخ میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو چمکنے لگی. بوسیدہ دالان کے ستون کا سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر تاخ کے برابر ٹیک دیا اور پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی. باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے تھچکا سا لگا. اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی. ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال، الجھے الجھائے چون جیسے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں، بس جیسے وہ دیوار سے ٹک کر مر گئی ہو. ابھی دوسرا ہی سال تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری پتلیاں. یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا تھا. چیتڑوں گدڑوں پر پڑا ہوا غریب عورت کا بے جان جسم اسے دنیا کے قاعدے کے بموجب کفن چاہیے تھا. گزوں نیا تھان پر سے اترا ہوا کپڑا، چاہے وہ زندگی میں ایک عرصے سے چھالیٹن کے گھیر گھار والے پاجامے کو ترستی ہی رہی ہو، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا بس ایک ہی تو موقع ملتا ہے دنیا میں، اور وہ ہے مرنے کے بعد صرف کفن لینے کے بارے میں. اصل بات تو یہ ہے کہ غریب پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیروں کی برابری کر لیں. تو اچھن کی ماں کے لیے کفن چاہیے تھا اور اس کے لیے اچھن کا باپ انتہائی فکر مند تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اچھن کی ماں زندگی میں ہر ایک کے سامنے لیرے لیرے کپڑوں میں پھری تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ قبر میں بھی یوں ننگی کھلی رکھتی جاتی، وہاں جہاں فرشتے جواب سوال کرنے آتے ہیں. بھلا وہ فرشتے کس طرح اس ننگ دھڑنگ عورت کی قبر میں ٹھہر سکتے؟ بس اسی لیے اس نے جان پہچان والوں کے دروازے کھٹکھٹائے. ادھر ادھر بہت دوڑا بیچارہ، لیکن کہیں سے بھی اتنے روپے کا انتظام نہ ہو سکا کہ کفن خریدا جا سکتا. انتظام ہوتا بھی تو کیسے؟ اس کی جان پہچان والے ہی کون سے دو وقت پیٹ بھر کھانے والوں میں سے تھے؟ آخر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے مالک کے پاس گیا، جن کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھا کرتا تھا. اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مالک، میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہے، کچھ قرض. اور مالک نے بات کاٹ کر نرم لہجے میں جواب دیا،
منشی جی، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، قرض نہیں، لو یہ روپے، ادا کرنے کی فکر نہ کرنا.
تاجر مالک نے 25 روپے دکان کے دوسرے نوکروں کو دکھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، اس خیال سے کہ اللہ میاں کے گھر اس کے بدلے ثواب ملے گا۔ اللہ ری تجارت۔ اس واقعے سے دو روز قبل کی بات تھی کہ اس نے انہی مالک سے 2 روپے اپنی تنخواہ میں پیشگی مانگے تھے تاکہ وہ سسکتی ہوئی اچھن کی ماں کو حکیم صاحب کا لکھا ہوا نسخہ پلا سکے، لیکن مالک نے اس پوری طرح چھڑک دیا تھا کہ وہ کسی کے زندہ رہنے کا ٹھیکیدار نہیں، اور اب موت کے نام پر اکٹھے 25 روپے۔ اوف اوف، وہ غریبوں کو کفن دینے میں کتنے فراخ دل تھے، اور کتنا اچھا اصول تھا ان کا کہ کفن لے لو، دوا مت لو، کیونکہ دوا تو دنیا میں ہی ہضم ہو جاتی ہے اور کفن تو قیامت تک کے لیے فیاضی کی دلیل ہوتا ہے۔ روٹیوں کو ترستی، کپڑے کو بلکتی، اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی ہوئی اچھن کی ماں ایک دم 25 روپے کا خرچ کروا کے زمین میں جا چھپی، اور اب اچھن باپ فکر مند آنکھوں سے اچھن کو تک رہا تھا، جو اب تک بے حس و حرکت دیوار سے سر ٹیکے چراغ کی مدھم لو کو پتلیاں پھرائے تکے جا رہی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد سے اسے بھی نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، بس گھلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہی ماں کسی ٹھسکے دار کھانسی اور ہلکا ہلکا بخار، ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے۔ باپ غریب اس کی حالت کو سمجھتا تو خوب، مگر وہ علاج کیا خاک کرتا؟ زیادہ سے زیادہ وہی خیراتی ہسپتال کی دوائیں، جن میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے دوا تو برائے نام تھی، ہاں پانی ہی پانی تھا۔ سرکاری ہسپتال میں دی جانے والی دوائیں سرکاری دبدبے کا خیال نہ کرتے ہوئے الٹا نقصان ہی کرتی۔ وہ جب اچھن کی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اچھن کے لیے کہاں سے ڈاکٹر پکڑ لاتا؟ پہلے بھی 10 روپے پاتا تھا اور اب بھی؟ ہاں روپے کی قیمت بازار میں پہلے سے کہیں زیادہ گھٹ گئی تھی۔ جب اچھن کی ماں مری تو بازار میں آٹا 4 سیر روپے کا مل جاتا تھا، اور اب 2.5 سیر بھی مشکل سے ملتا۔ ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن دکان کا پرانا منشی اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی شروع ہونے سے قبل جو چیزیں 2 پیسے کو لے کر دکان میں بھری گئی تھیں، وہ لڑائی شروع ہوتے ہی مہنگی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 2 پیسے کی چیز نے 8-10 گنا نفع کمایا۔ گویا چیزیں جیسے جیسے پرانی ہوتی گئیں ویسے ویسے قیمتی بھی، لیکن اس پرانے منشی کے 10 روپے کی قیمت بازار میں گھٹتی ہی چلی گئی۔ دکان میں ہن برس رہا تھا، مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے، تو اسے کیا؟ وہی مسل کہ بی بی عید آئی، جواب ملا دور موئی، تجھے اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب؟ اسے تو جیسے اپنے 10 روپوں کے سائے میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ جہاں ضروریات زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا، اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتا لینا شروع کر دیا ہے، کسانوں کی بن آئی، معمولی دکانوں کے ملازموں کے تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی، تو اس کے دل میں بھی امنگ اٹھی کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ لیکن شاید مالک نے اس کا خیال بھانپ کر پہلے ہی سے ہر وقت سنانا شروع کر دیا کہ منشی جی، بڑھاپے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر، یہ دیکھو تم نے حساب میں اتنی اتنی رقم ابھی تک نہیں جوڑی۔ مجھے منشیوں کی کمی نہیں ہے، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں، سمجھے؟ آئے دن یہ سن سن کر اس کا جی سوکھ تھا کہ کہیں ان 10 روپوں کے بھی لالے نہ پڑ جائیں، اور وہ اس دن کو کوستا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھوانے کا منحوس خیال آیا تھا۔ اچھن سوکھتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا۔ پاس پڑوس والے کہتے کہ منشی جی، جب لانڈیا کو کھلا پہنا نہیں سکتے، بیمار ہے تو کوڑی کی دوا نہیں دے سکتے، تو اسے اپنے گھر بار کا کر دو, کھائے گی پہنے گی تو آپ ہی آپ اچھی ہو جاوے گی. لیکن مشورہ دینے والے جیسے سوچتے ہی نہ تھے کہ غریب کی لڑکی غریب ہی کے گھر جائے گی. کسی 10-12 روپے پانے والے کی عورت کیا پہنے گی اور کیا کھائے گی؟ آخر اچھن کی ماں بھی تو شوہر والی تھی, کون سا سکھ اٹھا لیا غریب نے؟ اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑے دیکھ کر باپ کی طبیعت الجھتی ہی چلی جا رہی تھی. اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو اتنی رنجیدہ نہیں ہو گئی.
اچھن, اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ اب میں بیڑی نہیں پیوں گا.
کچھ نہیں ابا, اس نے دیوار سے سر اٹھا کر غور سے باپ کی طرف دیکھا. میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں ذرا. اس کے لہجے میں بڑی آرزو اور خوش آمد تھی, لیکن یہ سن کر باپ پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا. اتنی معمولی سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے یوں کھڑی تھی. اس نے سوچا سچ مچ اچھن کا دماغ چل گیا ہے. اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا, مگر آخر کیوں؟ اس نے کہا,
جانتی ہے کہ اٹھواروں میں کہیں 2 پیسے کا مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے, اس پر بھی بھیڑ بھاڑ میں پیروں کا قیمہ بنتا ہے, کپڑے پھٹتے ہیں. کب سے کہہ رہا ہوں کہ تیل پر کنٹرول ہے, اور تو ہے کہ روز روز لو بڑھانے کی ضد کیا کرتی ہے.
تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے؟ دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے, اس سے تو اندھیرا پڑا رہے, نام تو نہ ہو چراغ چلنے کا. اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننے ننے دیے اچانک بجھ گئے.
فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم مجھے, بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے.
باپ کی آواز تیز ہو گئی, جیسے اس احساس نے اسے غصہ دلا دیا ہو. چاہے روشنی نہ ہو, اس کے ہونٹ پھڑک اٹھے.
ہاں,
باپ کا جواب گھر کی سنسان نیم تاریکی کو اور بھی تاریک کر گیا. میرا تو جی الٹتا ہے ایسے اجالے سے, اس نے مردہ سی آواز میں کہا, لیکن باپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے وہ بیٹی کے بات بات میں جی گھبرانے سے ناراض ہو گیا ہو. وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی ہوئی دالان سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتے ہیں؟ مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا, جبکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کا جھنجھلایا ہوا دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھیڑے ملنے بھی لگے تو اس مت کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے, جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ وہ جیے تو کیا, ہاں جینے کی بھونڈی سی نقل اتارتا رہے. بالکل اس طرح جیسے سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا منڈلا رہا تھا. اچھن پیچتاب کھاتی اپنی چارپائی پر لڑک گئی. اس کا جی گھبرا رہا تھا اور ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رو کر اپنے ابا کی قناعت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹھے, لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا. آنسوؤں کا ذخیرہ تو جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا.
چراغ کی لو, حاجرہ مسرور کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے, میں ہوں اسد نذیر.